الرحمن الرحيم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها جو آدمی مدعی ہو اس کی دو ذمہ داری ہے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنا دعویٰ دلیل کے ساتھ پیش کرے دوسری ذمہ داری مخالفین کے شبہات کا جواب دے رہے یہ ہر مدعی کی دو ذمہ داری ہوتی ہے پہلا کام ہو چکا وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا دعویٰ مع دلیل ہو چکا وہاں پر ان آیتوں میں مخالفین کے شبہات کا ازالہ ہے ان اللہ لا يستحی کی آیت کیا شبہات تھے وہ کل بتا دیے تھے دوسری ایک بات سمجھو وہ ایسا سمجھتے تھے بہت سے لوگ اپنے زام سے بعض چیزیں قائم کرتے ہیں تو مشرکین اپنے زام کے اندر ایک نظافت اور تقدس کا تصور بنائے ہوئے تھے نظافت صفائی تقدس پاکی کا ایک خاکہ انہوں نے اپنے ذہن میں بنایا تھا کہ قرآن کا تقدس لطافت اور نظافت کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن میں ایسی مچھر مکھی مکڑی ایسی معمولی مثالیں نہ آئے یہ انہوں نے اپنے زام کے مطابق جو ہے قرآن کے متعلق ایک تقدس لطافت نظافت کا خاکہ بنا رکھا تھا حالانکہ ایسا نہیں ہے اب یہاں ایک بات سوچنے کی ہے قرآن کی اور آیتوں میں بھی ہے یہ مثال کے ساتھ ید ریبا کا لفظ آتا ہے ہمارے حضرت الاستاد مفتی صحیح صاحب دامت برکاتہ یوں ترجمہ کرتے ہیں لطافت میں اللہ نے مثالیں ماری ید ریبا مثل ہے مثال ماری ایسے ضرب المثل کہتے ہیں عربی زبان کے اندر مثال بیان کرنے اور اس میں ایک نقطہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جس طریقے سے مار کا اثر بدن پر نمایاں ہوتا ہے اسی طریقے سے مثال کا اثر قلب و دماغ پر نمایاں ہوتا ہے کہ مثال سے بات آدمی کو ایسی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ دل دماغ پر اس کے اثرات نقش ہو جاتے ہیں یضرب مثلا ما اب یہاں یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ حیا نہیں کرتے لا یستحی چند باتیں یہاں سمجھنے کی ہیں پہلی بات اس طرح کے الفاظ اگر اللہ تعالی کے لیے استعمال ہوئے تو اس کی کنہ اور کیفیت اللہ ہی کے حوالے کر دینے کی کنہ بھی اور کیفیت بھی اللہ کے حوالے کر دینے کی عقیدہ یہ رکھنے کا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس طرح کی صفات حادثہ سے پاک ہے یہ عقیدہ رکھتے ہوئے حیا کا لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے آوے تو کہا اس کی کنہ اور حقیقت اللہ کے حوالے اس کا کیا مطلب ہے ایک اور بات سمجھو حیا کہتے ہیں کس کو تعریف کیا ہے نمبر ایک انسان کو خوف اور ڈر پیش آوے ایسی چیز کی وجہ سے کہ اس کے اوپر کوئی عیب آوے یا اس کے اندر کوئی برائی ظاہر ہو رہی جس کی وجہ سے انسان کو جو خوف اور ڈر پیش آتا ہے کہ بھئی میرا یہ لوگوں کے سامنے کھل جائے گا، یہ میری برائی لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے گی، اس کی وجہ سے ایک خوف انسان کے دل میں آتا ہے، اور اس خوف کی وجہ سے انسان کے اندر تغیر پیدا ہوتا ہے، تبدیلی، اور ان کی ساری پیدا ہوتی ہے، اسی کا نام حیا رکھا جاتا ہے. صاحب تفسیر خازن نے حیا کی یہ تفسیر کی ہے کہ انسان کے اندر کوئی اس کو ایک خوف پیدا ہو کہ میرا کوئی عیب ظاہر ہو جائے گا، میری کوئی برائی ظاہر ہو جائے گی، اس خوف کی وجہ سے انسان کی طبیعت کے اندر ایک تغیر اور تبدیلی پیدا ہوتی ہے، ان کی ساری آتی ہے، اسی کا نام رکھا جاتا ہے حیا. دوسری ایک تعریف سمجھو حیا کی، نفس کے اندر انقباض پیدا ہو جائے برائی اور بری عادت کی وجہ سے، بری چیز کی وجہ سے نفس میں انقباض ہو جائے اور وہ کسی بری بات یا بری عادت یا بری چیز کی وجہ سے، اس کو بھی حیا کہتے ہیں. بہت بوجھے بوجھے دکھ رہے ہو نا، آج کیا بات ہے؟ یہ ہے انقباض النفس. اور کیوں بوجھے بوجھے ہو کہ اپنی کوئی بری بات یا بری عادت یا بری چیز جو ہے سامنے نہ آ جائے، حیا کہلاتی. تیسری تعریف سمجھو، قریب قریب ہے سب، اخلاق میں اعتدال، اخلاق میں اعتدال. بدنامی اور برائی کے خوف سے نفس میں تغیر اور انقباض پیدا ہو جائے، بدنامی کے ڈر سے یا لوگ میری برائی کریں گے اس ڈر سے نفس میں جو انقباض پیدا ہوتا ہے اس کو حیا کہا جاتا ہے. جس کا ایک آسان ترجمہ ہم اردو میں شرم سے کر دیں. ابھی جتنی تعریف حیا کی جاتی ہے اللہ کے لیے محال ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تعریف کا اطلاق نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ مسلک بیان کیا گیا ہے کہ اس کی کن اور حقیقت اللہ کے حوالے کر دی جائے، کیفیت اللہ کے حوالے کر دی جائے کہ اللہ کے لیے حیا کا کیا مطلب. ایک بات، بعض سلف نے یہاں ایک اور بات کہی، بعض مفسرین نے، حیا کا ایک مبدا ہے، حیا کی ایک منتہا ہے. حیا کا مبدا کیا ہے؟ انسان کے اندر جو تغیر پیدا ہو وہ حیا کا مبدا ہے. کہ بھائی میری شکایت پہنچی ہے دفتر کے اندر، اب اللہ جانے کیا ہوگا، ایک خوف ڈر کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے یہ حیا کا مبدا ہے. اور حیا کی منتہا کیا ہے؟ آدمی اس چیز کو چھوڑ دے رہے، حیا کی منتہا ہے کہ میں جمعرات کو مغرب کے بعد غیر حاضر رہا اس لیے میرا نام گیا ہے، اب پتہ نہیں کیا سزا ہوگی، جمعرات کو مغرب بعد غیر حاضر رہنا چھوڑ دو، یہ حیا کی منتہا. تو بعض مفسرین کیا کہتے ہیں کہ جب لفظ حیا غیر اللہ کے لیے بولا جائے تو حیا کا مبدا مراد، اور اللہ کے لیے بولا جائے تو حیا کا منتہا مراد. یہ ایک مفہوم نکالا بعض لوگوں نے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی حیا کا لفظ بولا جائے تو مبدا حیا مراد ہے، ڈر، اس کی وجہ سے تغیر تبدیلی انکساری، اور اللہ کے لیے بولا جائے تو حیا کا منتہا مراد ہے. اسی لیے ان اللہ لا یستحی کا مطلب یہ لیں گے، اللہ تعالی مثال بیان کرنا چھوڑتے نہیں ہیں. حیا کا منتہا مراد لو، اللہ سبحانہ و تعالی مثال کو بیان کرنا چھوڑتے نہیں ہیں، یہ منتہائے حیا مراد ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو تو حقیقت واضح کرنی ہے لوگوں کے سامنے بتوں کی، اس لیے اللہ ایسی مثال بیان کرنا چھوڑیں گے نہیں، بیان کر کے رہیں گے، یہ انتہائی حیا مراد لے لو۔ ایک اچھی توجہ کی گئی جنہوں نے بھی کی۔ اس کے بعد موقع محل کی مناسبت سے سمجھو حیا کے اقسام۔ حیا کے بہت سارے اقسام ہیں۔ نمبر ایک، حیائی جنایت، پہلی قسم ہے حیائی جنایت، یعنی قصور کے وقت پر حیا آنا۔ رات دن آپ کو پیش آتی رہتی ہے، گرچہ وہ بھی ونقا ہو رہی ہے، جیسے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب جنت میں قصور ہو گیا تو بھاگنے لگے، تو باری تعالیٰ نے پوچھا افرارم منی یا آدم، مجھ سے بھاگ رہے ہو یا آدم؟ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب دیا؟ لا یا ربی بل حیاء منک، اللہ میں آپ سے شرم کی وجہ سے بھاگ رہا ہوں، ایک قصور ہو گیا مجھ سے، درخت ممنوع کو کھانے کا۔ اس کو کہتے ہیں حیائے جنایت، کسی قصور کی بنیاد کے اوپر جو حیا اور شرم آ گئے وہ حیائے جنایت کے لائے۔ پہلے زمانے میں یہ چیز طلبہ میں عام تھی، حیائے جنایت۔ نمبر دو، حیائے تقصیر، قاف صاد یا را، حیائے تقصیر۔ اپنی کمی کوتاہی کا اعتراف کرتے ہوئے حیا کرنا، کمی کوتاہی کا اعتراف کرتے ہوئے حیا کرنا۔ ملائکہ اللہ کی عبادت بہت کرتے ہیں، جو حکم دیتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں ملائکہ، لا یعصون اللہ ما امرہ ویفعلون ما یؤمرون۔ پھر بھی ملائکہ کے بارے میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ کو کہیں گے ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ آپ کی عبادت کا حق ہم نے ادا نہیں کیا۔ یہ حیائے تقصیر کہلاتا ہے، اپنی کوتاہی کا اعتراف کرتے ہوئے حیا کرنا۔ جیسے ایک طالب علم ہے، بہت محنتی ہے، اتنا ہی متواضع بھی ہے، وہ سالانہ پر اول نمبر آیا، پھر اساتذہ کو کہے اساتذہ معاف کرنا، محنت کا میں حق ادا نہیں کر سکا۔ یہ حیائے تقصیر کہلاتی ہے۔ جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی سے کہا، حضرت ہماری کیا دستار بندی، ہم نے پڑھا کیا کہ ہماری دستار بندی ہو گئی، یہ حیائے تقصیر۔ نمبر تین، اب تو دستار بندی نہیں کرے تو جھگڑا کھڑا کرے، اور ان کی دستار بندی ہو رہی تو اساتذہ کو منت سماجت کر رہے ہیں، ہماری دستار بندی مت کرو، ہم نے کچھ پڑھا نہیں ہے۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تو جب تک ہم ہیں ہم، وہاں تک تم کو یہ لگ رہا ہے، باقی تو پھر تم ہی تم ہوں گے، اور دنیا نے دیکھ لیا۔ نمبر تین، حیائی جلال، اللہ تعالی کے جلال سے انسان شرماوے، جلال الہی سے انسان شرماوے۔ اور جتنی اللہ کی جلال کی معرفت ہوگی اتنی یہ شرم بڑھے گی انسان میں، حیائی جلال بڑھے گی، جتنی اللہ کی معرفت بڑھے گی حیائی جلال بڑھے گی۔ روایتوں میں ہیں، آگے آئے گا، کہ جب آدم علیہ السلام سے قصور ہو گیا تو 40 سال تو نیچے سے اوپر نہیں دیکھا، ایک قول میں 40 سال تک نیچے سے اوپر نہیں دیکھا آدم علیہ السلام نے، یہ حیائی جلال ہے۔ کہ کیسے دیکھے اللہ تعالیٰ کی آسمان کی طرف، ہم سے قصور ہو گیا جنت میں، صدیوں روتے رہے، 100 سال تو ماں ہوا سے جمع نہیں کیا۔ یہ سب تفسیری روایتوں میں، اس کو حیائی جلال کہا جاتا ہے۔ اور جتنی اللہ کی معرفت بڑھے گی جلال جلال کی، اتنی یہ حیا بڑھے گی۔ نمبر چار، حیائے کرم، مکارم اخلاق کی وجہ سے حیا کرنا. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی ولی رخصتی کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کی دعوت کی. بہت سے لوگ بیٹھے رہے وہاں پر, چھوٹا سا اجرا. حضرت زینب منہ پھرا کر اس طرف بیٹھی ہے اور یہ دعوت والے پہلے سے آ کر بیٹھے ہوئے, جاتے ہی نہیں, باتیں کر رہے ہیں, اور حضور شرم کے مارے ان کو کچھ کہتے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما, ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم. یہ حیاء کرم ہے, اخلاقانہ حیاء, کہ حضور اپنے اخلاق فاضلہ کی وجہ سے کسی کو کچھ کہتے نہیں اور تم سمجھتے نہیں. ایسا ہوتا ہے, بہت سے لوگ آ کر کے جو ہے درد سر بن جاتے ہیں اور ہم ہے کہ حیاء کرم میں سب چلنے دیتے ہیں, کیا کریں, اب مجبوری ہے. نمبر پانچ, حیاء حشمت. حیاء حشمت, یعنی کسی حشمت اور جو ہے لحاظ کی بنیاد کے اوپر حیا کرنا. جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسئلہ پیش آیا لیکن انہوں نے حضور کو نہیں پوچھا, مزی کا مسئلہ, کثرت مزی کی شکایت تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, لیکن خود پوچھنے نہیں گئے. کیوں؟ داماد ہونے کی وجہ سے. دوسروں کو کہا, ذرا حضور کو یہ مسئلہ پوچھ لو نا. تمہاری روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت علی کے لیے حیاء حشمت مانے ہوئے, اس لیے کہ داماد اپنے خسر کو اس طرح کی باتیں کرنے سے جو ہے شرماتا ہے, یہ حیاء حشمت کہلاتی ہے. نمبر چھ, استصغار نفس کی وجہ سے حیاء. سواد گین الف را, استصغار نفس کی وجہ سے حیا, اور اسی کو احتقار نفس کی وجہ سے بھی کہتے ہیں, بڑے قاف بڑے ہا, احتقار نفس, اپنے نفس کو حقیر سمجھ کر کے حیا کرنا. اپنے نفس کو حقیر سمجھ کر کے, بہت سی مرتبہ انسان اللہ تعالیٰ سے بہت سی چیزیں مانگتا نہیں, کہ کیا مجھ جیسا گنہگار اللہ سے ایسی چیز مانگے, مجھ جیسا گنہگار اس بزرگ کی مجلس میں جاوے, مجھ جیسا گنہگار کہاں اس قابل کے وہاں جائے. یہ استصغار نفس اور احتقار نفس کہلاتا ہے. نمبر سات, حیاء محبت. عاشق معشوق کے بیچ میں جو حیا ہوتی ہے وہ حیاء محبت کہلاتی ہے. اس کی وجوہات مختلف ہوتی ہے. نمبر آٹھ, حیاء عبودیت. اس سات نمبر کی توجہ اس لیے نہیں کی کہ اس کی تمام شکے آپ بخوبی جانتے ہیں. نمبر آٹھ, حیاء عبودیت, اللہ کا مرتبہ مقام شان عالی اور اپنی عبدیت اور نااہلیت, یہ دونوں کی ملی جلی کیفیت کی وجہ سے عبادت میں جو حیا پیدا ہوئے اس کو حیاء عبودیت کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی شان, مرتبہ, بندے کی عبدیت اور نااہلیت, ان دونوں کی وجہ سے جو عبادت میں حیا پیدا ہوتی ہے حیاء عبودیت. جیسے کہا نہیں کہ نماز کے اندر سجدے کی جگہ دیکھو, حیاء عبودیت, بندے کو ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے مالک کی عظمت کی وجہ سے, اور اپنی نااہلیت اور ابدیت کی وجہ سے. نمبر نو, حیائے شرف و عزت, کوئی بڑے مرتبے والا کسی کو کچھ دیتے ہوئے شرماوے, کوئی بڑے مرتبے والا کسی کو کچھ دیتے ہوئے شرماوے, یا کوئی چھوٹے درجے والا بڑے کو کوئی چیز دیتے ہوئے شرماوے. میرا بہت دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو قلم ہدیے میں دوں, لیکن آپ کا مقام مرتبہ اور میری معمولی سی قلم, یہ حیائے شرف و عزت کے لگا ہے. نمبر دس, حیا بنفسہ, حیا بنفسہ, اپنی حیثیت اور مرتبے سے کم درجے کا کوئی کام کرے. آدمی اپنی حیثیت اور مرتبے سے کم درجے کا کچھ کام کرے اور اپنے طور پر شرماوے کہ یہ میرے لائق یہ کام نہیں تھا, کیوں میں نے کر ڈالا, تو اپنی ذات ذات میں شرماتا ہے, تو دوسروں کے سامنے تو بدرجے اولا شرماتا ہے. اس کو حیا بنفسی ہی کہا جاتا ہے. پتہ نہیں کبھی یہ ہوتا ہو کہ نہیں, حیا بنفسی کہ میں تو طالب علم اتنا اونچے مقام والا ہے, حافظ قرآن میں تو اتنا اونچے مقام والا, میں تو قاری اتنا اونچے مقام والا, وہ بھی سبان اشرا تھا, پھر مجھ سے یہ کام ہو گیا. اپنے دل دل میں آدمی شرما ہوئے, حیا بنفسی. یہ دس اقسام مفسرین نے حیا کے ذکر کیے. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها, اللہ تعالی جو ہے چھوڑتے نہیں. کتنا پیارا ترجمہ ہو جائے گا, اللہ تعالی چھوڑتے نہیں. یہ کہ مثال بیان کر دے رہے, یضرب جعل یجعل کے معنی کے اندر ہے. مثلا یہ مفعول اول ہے, ما نکیرہ موصوفہ ہے, بما بعدہا ما بعد اس کی صفت واقع ہو رہی ہے, اور یہ ما مفعول ثانی بھی بن رہا ہے. ایو مثل کان, اللہ تعالی جون سی بھی مثال بیان کرنا ہو چھوڑتے نہیں ہیں, بیان کر دیتے ہیں, شرماتے نہیں ہیں. ایو مثل کان, جون سی بھی مثال بیان کرنی ہو, مقصد ہے ممثل لہو کو واضح کرنا, اسی لیے جون سی مثال بھی بیان کرنی پڑے. اللہ تعالی بیان کرنے سے شرماتے نہیں ہیں. دوسری, یہ تو پہلا احتمال ذکر کر دیا کہ ماں نکیرا موصوفہ ہے. نمبر دوسرا قول سیوتی لائے, او زائدتن, بعض حضرات نے مثلاً ماں میں ماں کو زائدہ مانا ہے, ماں کو زائدہ مانا ہے. ان ان ما لا من با لام, یہ سب حروف زائدہ ہوتے ہیں. اب یہاں ایک سوال جواب سمجھ لو, پھر پورے قرآن میں تکرار نہیں. کہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ کلام الہی تو حشو و زوائد سے پاک ہے, قرآن تو بلیغ کلام ہے زوائد سے پاک ہے, پھر یہ سیوتی دوسرا قول جو لائے کہ ماں زائدہ ہے, تو یہ تو اللہ کے کلام کے اندر نعوذ باللہ ایک طرح کی بے ادبی ہو گئی کہ زائد بات آ گئی کلام الہی کے اندر. ایسی اور بھی بہت سی جگہوں پر باتیں آئی کہ یہ زائدہ یہ زائدہ یہ زائدہ, تو سب جگہ کے لیے اصول سمجھ لو. زائد کی دو قسم ہیں, نمبر ایک زائد بمانا لغو, یعنی جس کا کوئی فائدہ نہ ہو اس کو کہتے ہیں زائد, اور ایسے زوائدات سے قرآن اور حدیث پاک ہے, اور وہ یہاں مراد نہیں ہے. تو بہت ساری چیزیں زائد بمانا لغو جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، قرآن اور حدیث ایسے زوائد سے پاک ہے. نمبر دو، زائد کا معنی کیا ہے؟ اصلی اور موضوع لہو معنی پر دلالت نہ کرے، ایسا زائد جو اصلی اور موضوع لہو معنی پر دلالت نہ کرے بلکہ کسی اور فائدے کے لیے آتا ہو. اصلی جو معنی ہے، موضوع لہو جو معنی ہے، اس پر دلالت نہیں کرتا بلکہ کسی اور معنی کے لیے وہ آتا ہو، کسی اور فائدے کے لیے آتا ہو. وہ ایک دوسری قسم ہے زائد کی. کیا کھاؤ گے بھائی؟ آج کڑی کھچڑی کھانے کا بہت دل ہو رہا ہے. وہ لے آیا کڑی کھچڑی کے ساتھ میں پاپڑ بھی لے آیا. یہ کیا زائد لے آئے تم؟ اصلی اور موضوع لہو سے الگ ہے لیکن بیکار نہیں ہے، فائدہ مند ہے. یہ بھی زائد کی ایک قسم ہے. اور یہ جو زائد ہوتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے نمبر ایک کبھی تاکید. زائد کی دوسری قسم کے مقاصد، نمبر ایک تاکید، نمبر دو تحسین، نمبر تین تقویت. اس کے لیے یہ دوسری قسم زائد ہوا کرتی. اور یہ دوسری قسم کا زائد قرآن اور حدیث میں بکثرت آیا ہے. اور یہ زائد کوئی عیب نہیں ہے، یاد رکھ لینا. جس طرح گڑی کھچڑی کے آرڈر پر پاپڑ آنا کوئی عیب نہیں ہے، اس طریقے سے یہ زائد بھی کوئی عیب نہیں ہے. اور یہ بکثرت قرآن حدیث میں واقع ہے. اسی لیے علامہ سیوطی نے کیا فرمایا، زائدتن. لیکن یہ زائد کیوں ہے؟ لتاکید الخستی. مثال میں جو چیز آ رہی ہے اس کے بالکل خسیس اور ناکارا ہونے کی تاکید کو بتلانے کے واسطے، کہ جون سی بھی معمولی سے معمولی، حقیر سے حقیر، خسیس سے خسیس چیز کی اللہ مثال بیان کر دیتے ہیں. اور مثال بیان کرنے کو اللہ چھوڑتے نہیں ہیں. مکھی مچھر کیا اس کے پر تک کی مثال اللہ تعالیٰ بیان کر دیتے ہیں اور اللہ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. فما بعدها المفعول الثانی، اس کا ما بعد مفعول ثانی ہوگا. ای شیئا موصوفا بکونه بعوضۃ، فبعوضۃ فما فوقها. یہ بعض سے مشتق ہے بعوضۃ، لغت میں اس کے معنی آتے کاٹنے گئے اور بعض چیز کٹی ہوئی ہوتی. آپ کہتے ہیں نا کہ باس دے دو نا، مطلب کاٹ کے ایک ٹکڑا دے دو آپ کو. تو یہ باس کے معنی مقطوع، قطع، کاٹنے سے یہ لفظ آتا ہے. اور یہ عربیت کی جو ہے کمال کی بات ہے. بہت سے الفاظ تا کے ساتھ جمع، بغیر تا کے واحد، بعض اکس ہوتے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہوا ہے. بعودتن تا کے ساتھ جو ہے مفرد ہے اور بغیر تا کے جمع ہے. اس لیے کہا مفرد البعوض، بعوض جمع اور تا کے ساتھ مفرد. گویا کہ بعودتن کے اخیر کے اندر جو تا آئی ہے وہ تانیس کی نہیں ہے، وحدت کے لیے، ایک کا معنی بتلانے کے واسطے، وحدت کا معنی بتلانے کے لیے آئی ہے یہ تا. کس کو کہتے ہیں بعودتن؟ بعودتن کے ایک معنی آتے ہیں رات کو بستر کا ساتھی یعنی کھٹمل. دوسرا معنی آتا ہے چھوٹے چھوٹے مچھر، مکھی. علامہ سیوطی رحمتہ اللہ علیہ نے سکار البک کہہ کر کے بعوض کا معنی متعین کر دیا. یہاں کھٹمل مراد نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے مچھر مکھیاں مراد ہیں. فما فوقها، فوقیت کی دو قسم. نمبر ایک فوقیت فی الجثة، جم تا ہا جثة، یعنی اب یہاں اگر فوقیت فی الجثة لے رہے آیت میں تو کیا مراد ہوگی؟ یعنی وہ چیز مچھر سے بھی بڑی ہو، کما کہو کہا مچھر سے بھی وہ چیز بڑی ہو، جستا یعنی سائز، اور مچھر سے بڑی چیز اللہ نے قرآن میں کیا بیان کی؟ مکھی مکڑی، یہ مچھر سے بڑی، یہ ہے فوقیت فی الجتا کہلانی. نمبر دو، فوقیت فی الصغر، سواد گینرا، چھوٹا ہونے کے اندر، حقیر ہونے کے اندر فوقیت. اب فما فوقہا کا معنی کیا کریں گے؟ مچھر سے بھی حقیر ترین چیز، اور وہ ہے مچھر کا پر، جیسے بعض روایتوں میں مثال کے طور پر آیا. محققین کی رائے یہ ہے کہ فما فوقہا میں دونوں طرح کی فوقیت مراد لے لو تو اچھا ہے، کہ اللہ تعالیٰ مچھر سے بڑی چیز کی مثال بیان کرنا بھی نہیں چھوڑتے، اور مچھر سے چھوٹی چیز کی مثال کا بیان کرنا بھی اللہ چھوڑتے نہیں ہیں. ہر چیز کی مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کر دیتے ہیں، اگرچہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے فوقیت فی الجثہ مراد لیا ہے، لیکن دوسرے مفسرین دونوں طرح کی فوقیت کے قائل ہیں. اس لیے سیوطی نے کیا کہا؟ اکبر منہا، یعنی مچھر سے بڑی چیز کی مثال بیان کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھوڑتے نہیں ہیں، بیان کر دیتے ہیں. لا یترک بیانہ، اللہ اس کی مثال بیان کرنا چھوڑتے نہیں ہیں. کیوں نہیں چھوڑتے؟ بما فیہ من الحکم، اس میں بڑی حکمت اور مصلحتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، اور حکمت اور مصلحت یہ ہیں کہ ممثل لہو کو لوگوں کے سامنے پورے طور پر واضح کر دینا. جی
یقیناً اللہ تعالیٰ مثال بیان کرنا نہیں چھوڑتے، چاہے وہ مچھر یا اس سے بڑی ہوئی چیز کی ہو. مثلاً مقبول اول ہے، ماں نکیلا موصف اپنے ماں باپ سے مل کر مقبول تار، یعنی کوئی سی بھی مثال ہو، یا ماں جائزہ ہے حقارت کی تاکید کے لیے اور اپنے ماں باپ سے مل کر مقبول تار نہیں. باؤنس ادن یہ مقبول ہے باؤنس کا، یعنی چھوٹا مچھر یا اس سے بڑی ہوئی چیز، یعنی اللہ تعالیٰ مثال بیان کرنا نہیں چھوڑتے اس وجہ سے کہ اس میں حکمت ہے. فمن الذين آمنوا فيعلمون أنه أي المثل الحق الثابت والواقع موقعه من ربهم، ومن الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا تمييز أي هذا المثل وما استفهام إنكار مبتدا ولا بمعنى الذي بصلته خبر أي أي فائدة فيه.
وأما الذي فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. اب جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی مثالیں بیان فرما دی تو دو طرح کے مخاطب ہو گئے. پہلے مخاطب کون؟ اہل ایمان. فیعلمون، یہ پہلی قسم کے مخاطب وہ ہیں جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں، اس بات کو دل و جان سے جانتے ہیں. علم کا تعلق قلب سے ہوتا ہے، اس لیے فیعلمون کا ترجمہ یہ کرنے کا، دل و جان سے جانتے ہیں، اور دل و جان سے جاننے کو یقین بھی کہتے ہیں، اس لیے یقین کا ترجمہ بھی آپ کر سکتے ہو، کہ وہ یقین رکھتے ہیں انہو، یعنی وہ مثال حق ہے، بالکل ٹھیک ہے، وہ مثال بالکل ٹھیک ہے، اللہ نے بیان کی، بالکل ٹھیک بات بیان کی. ممثل لہو کو واضح کرنے کے لیے کوئی بھی مثال ہو سکتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں. اب حق کا ترجمہ سیوطی نے کیا، الثابت جو ثابت ہو، الواقع جو اپنے موقع محل کے اوپر واقع ہو، جسے کہتے ہیں نا کہ بہت صحیح جگہ پر آپ نے یہ چیز رکھی، تو اس کو کہتے ہیں موقع محل کے اوپر وہ چیز رکھنا. ویا باری تعالیٰ نے مکھی مچھر کی مثالیں بیان فرمائی مکڑی کی، بالکل بر محل مناسب حال موقع محل کے عین مطابق اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی، اس میں ذرہ برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہے. یہ اہل ایمان کا حال کہ جنہوں نے ان مثالوں کو برحق مانا، صحیح مانا. دوسرے مخاطب وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. منکر لوگ، دنیا میں دو چیز عجیب ہے، محبت اور عداوت، دونوں میں آدمی اندھا ہو جاتا ہے. کسی چیز کی محبت بھی اندھا کرتی ہے، عداوت بھی اندھا کر دی ہے. ان کافروں کو اللہ پر ایمان لانا نہیں ہے، ایمان سے نفرت ہے، عداوت ہے، تو اچھی چیز میں بھی ان کو کیڑے دکھیں گے. بس یہی ہوا ہے کہ کافر لوگ یوں کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا ارادہ کیا، کیا مقصد اللہ تعالیٰ کا ان مثالوں کو بیان کرنے کا. یہ استفہام کر کے انہوں نے مثال کے حق ہونے کا انکار کر دیا ہے. اس کو اوپر کے ساتھ حق کے ساتھ جوڑو. انہوں نے یہ سوال کر کے مثال کے حق ہونے کا انکار کر دیا. اسی لیے آگے خود علامہ سیوطی نے کہا کہ ما استفہام انکار کے معنی کے اندر آیا ہے، کہ ان لوگوں نے یہ سوال کر کے مثال کے برحق اور بر محل مناسب حال ہونے کا انکار کر دیا ہے. کہ ہم نہیں مانتے کہ مثال ٹھیک ہے، یہ مثال موقع محل کے عین مناسب، ہم نہیں مانتے اس کو. اب دیکھیے مثلاً کی ترکیب بتلا رہی ہے تمیز ہے، ای بحاظ المثلی، اللہ تعالیٰ اس مثال سے کیا ارادہ کرتے ہیں. ما استفہام انکار کے لیے ہے اور مبتدا ہے، اور زا الذی کے معنی کے اندر ہے، اور موصول صلہ مل کر کے ارادہ کی وہ خبر بن رہے دونوں کے دونوں، ما مبتدا کی، ما مبتدا کی الذی موصول صلہ مل کر کے خبر بنے گی. کیا ترجمہ ہوگا موصول صلہ مبتدا خبر کا؟ ای ایو فائدتن فیہی، کیا فائدہ ہے اس مثال کو بیان کرنے کا. گویا ان اعتراض کرنے والوں کا قول ایسا ہے کہ اس مثال کو بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ معترضین کے اعتراض کا خلاصہ ہے کہ اس مثال کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایو فائدہ تنفی، کوئی فائدہ نہیں اس مثال کو بیان کرنے. اب ذرا سا یہاں ایک تقابل دیکھ لو. ایمان والوں کے کلام میں آیا یعلمون، برابر کافروں کے کلام میں آیا یقولون. ظاہری تقاضا کیا تھا کہ ایمان والوں کے قول میں یعلمون آیا تو کافروں کے قول میں لا یعلمون آنا چاہیے، پھر یقولون کیوں آیا؟ تو حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کی حماقت اور جہالت کو واضح کرنا ہے. یقولون لا کر کے ان کی حماقت اور جہالت کو، یعنی یہ کیسی بات بولتے ہیں، ان باتوں سے ان کا احمق اور جاہل ہونا ظاہر ہو رہا ہے. احمق ہونا بھی ظاہر ہو رہا ہے، جاہل ہونا بھی ظاہر ہو رہا ہے. تامرد سخن نگفت باشد، علم و ہنرس نگفت باشد، نہیں بولتے تو اچھا ہوتا. یہ بول کر کے حماقت اور بے وقوفی انہوں نے ظاہر کر دی. ایک نقطہ یہ ہے فیقولون کے اندر. نمبر دو، دوسری بات سمجھو، علم کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور مومن دل میں یقین رکھتے ہیں، اس لیے فیعلمون کا ترجمہ آپ کو یقین کا بھی بتلایا اور دل و جان سے یقین کا بھی بتلایا، دل و جان سے ماننے کا بھی بتلایا. تو علم کا تعلق دل سے ہوتا ہے، مومن دل سے یقین رکھتا ہے، اور یقول کا تعلق قول سے ہوتا ہے، اور کافر لوگ یہ باتیں اپنے قول سے ظاہر کرتے تھے، ورنہ ان کے دلوں کے اندر ایمان کے بارے میں بغض اور عناد بھرا ہوا تھا، دل میں بغض اور عناد بھرا ہوا تھا. اور زبان سے کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ مثال کا کوئی فائدہ نہیں، اصل تو وہ بغض اور عناد کی ترجمانی ہو رہی ہے. اصل تو دل میں جو بغض عناد ہے اس کی ترجمانی اس سوال کے ذریعے سے ہو رہی ہے. بعض مرتبہ آدمی کوئی سوال کر کے ڈھونگ کرتا ہے، حالانکہ حقیقت میں دل کے جذبات کی وہ ترجمانی ہوتی ہے. جی،
ایمان والے یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کے مثال ان کے رب کی طرف سے برحق اور برمحر ہے. اور کافی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اس مثال ظاہر کرنے سے کیا مقصد ہے؟ مطلب یہ تمیز ہے یعنی اس مثال سے, اور ماں اس سے خامی اطالی مبتلا ہے, اور دا اللہ کے معنی میں اپنے سرے سے مل کر مبتلا کی خبر, یعنی اس میں کون سا فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جواب ہی مدل بھی اب بحاد المطل تقریبا عام الحق بھی ویخلی بھی تقریبا بن المطمن علی تسلیم بھی عما مدل بھی الفاصقین الخالدین عام کو عادی
يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. قرآن میں بہت سی جگہ پر اضلال کی نسبت بھی اللہ کی طرف آئی ہے. اس کے لیے ایک ضابطہ یاد رکھ لو ہر جگہ کے لیے. گمراہی کے پیدا کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ ہے, یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے. دوسری بات سمجھو, جس طرح ہدایت کے اسباب ہے کہ ان اسباب کو اپناؤ تو ہدایت ملتی ہے, اس طرح گمراہی کے بھی اسباب ہے کہ اس کو اپنانے سے گمراہی ملتی ہے. ہدایت کے اسباب قرآن, حدیث, نبی کی سنت, اہل اللہ کا طریق, یہ ہدایت کے اسباب ہیں. گمراہی کا اسباب شیطان کی طریق, قرآن حدیث کو چھوڑنا, صالحین کی طریق کو چھوڑنا, گمراہی کے اسباب دونوں طرح کے اسباب ہیں, ہدایت کے بھی دلالت کے بھی. تو یدلو کے لیے ایک بنیادی بات کہ دلال کے خالق حقیقی اللہ, دوسری بات کیا, اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کے اسباب پیدا فرما دیے, ہدایت کے بھی ضلالت کے بھی. یہ ہے یدلو کا مطلب. اب جو آدمی ہدایت کے اسباب اپنائے گا ہدایت میں آئے گا, گمراہی کے اسباب اپنائے گا وہ گمراہی کے اندر جائے گا. یدلو بھی کثیرا, اللہ تعالیٰ اس مثال کے ذریعے سے بہت سوں کو گمراہ کرتے ہیں. کائی سے گمراہ کرتے ہیں؟ انل حق کی, حق سے اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ کرتے ہیں. لکفرہم بھی, مثال کا انکار یہ گمراہی کا سبب ہے. لکفرہم بھی, مثال کا حق ہونا انکار کرتے ہیں یہ لوگ, یہ ان کی گمراہی کا سبب ہے. ایسا ترجمہ بہت اچھا ہے. ایسے آپ ڈائریکٹ شارٹ کٹ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں کفر کی وجہ سے, لیکن صحیح ترجمہ یہ بہت اچھا ہے. مثال کے حق ہونے کا انکار کرنے کی وجہ سے وہ لوگ گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہیں. یضلوا بھی کثیرا, اور اللہ ایسی مثالوں کے ذریعے سے بہت سو کو ہدایت دیتے ہیں, یعنی ایمان والوں کو ہدایت دیتے ہیں. کیوں؟ لام تالی لیا, ایمان والے ایسی مثالوں کی تصدیق کرتے ہیں, ایسی مثالوں کو حق اور سچا مانتے ہیں, اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کی دولت سے نوازتے ہیں. وما یضل به الا الفاسقین. اب ذرا سمجھو فسق کو. سب لوگ بھی مانے تو آپ چاروں میں رٹ کے آئے, وہ چھلکا گودے سے نکل گیا, فشکت اللب کشرو عن لبتیہا, اور جو ہے اس طرح کی سب لوگ بھی مانے ہیں اس کے. لیکن فسق قسم کس کو کہتے ہیں؟ فسق کے معنی آتے ہیں مفسرین کی اصطلاح میں, عقل مندوں کا اللہ کی اطاعت سے جان بوجھ کے نکل جانا فسق کہلاتا ہے. خروج العقلاء عن طاعۃ اللہ عمدن, عقل مندوں کا اللہ کی اطاعت سے عمدن نکل جانا یہ فسق کہلاتا ہے. اسی لیے غیر ذوی العقول اگر نافرمانی کرے تو اس کو فسق نہیں کہا جائے گا, یاد رکھنا. کوئی گانڈا آدمی اور نماز نہیں پڑھے تو اس کو فسق نہیں کہیں گے. نمبر دو, عمدن اور قصدن جو اللہ کی اطاعت سے نکل جائے وہ فسق کہلائے گا، اگر سہون نسیانن ہو جائے تو فسق نہیں کہلاتا ہے۔ یہ دو قید یاد رکھنے کی، اس سے نتیجہ نکلا کہ فسق کا لغوی معنی ہے کہ یہ بھی آتا ہے کسی چیز سے نکل جانا، کسی چیز سے نکل جانا یہ بھی اس کا ایک لغوی معنی ہے، اور قرآن کے اندر ایک جگہ لغوی معنی استعمال ہوا ففسق عن امر ربی، وہ اپنے رب کے حکم سے نکل گئے، وہاں لغوی معنی استعمال ہوا ہے ففسق عن امر ربی۔ اس کے بعد سمجھو اللہ کی اطاعت سے نکل جانا دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک خروج اعتقادی، دوسرا خروج عملی۔ خروج اعتقادی اور خروج عملی، اگر اعتقادی طور پر خروج ہو جائے تو ایمان سے نکل جائے گا، کفر میں مبتلا ہو جائے گا نعوذ باللہ، اور عملی طور پر اللہ کی اطاعت سے نکلے گا تو اس کو فسق کہا جائے گا۔ اسی لیے فسق کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنا فسق ہے، گناہ صغیرہ کی پر اصرار اور عادت بنا لینا فسق ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک لفظ فجور آتا ہے، گناہ کا کام علانیہ کرنا جس کو آج کی زبان میں کہتے ہیں بنداس گناہ کا کام کرنا، اس کو فجور کہا جاتا ہے، علانیہ جہرن بے خوف نیڈر ہو کر بنداس کرنا یہ فجور کہلاتا ہے۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ مفسرین نے فسق کے تین درجات بیان کیے، نمبر ایک فسق تغالی، غین سے تا سے، فسق تغالی برا سمجھ کر کے گناہ کرنا، برا سمجھتے پھر بھی گناہ کرتے۔ نمبر دو فسق انہماک، یعنی گناہ کی عادت ایسی ہو کہ گناہ کی پرواہ ہی نہ رہے، یہ فسق انہماک کہا جاتا ہے۔ نمبر تین فسق جحود، گناہ کی برائی دل سے نکل جاوے اور انسان گناہ کرے، یہ تین طرح کا فسق ہوا کرتا ہے۔ وما یضل به الا الفاسقین، ایسی مثالوں کا انکار کر کے ایسے ہی فاسق لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ حسر کے معنی کر لو ما اور الا کی وجہ سے، الخارجین عن طاعتہ، اللہ کی اطاعت سے نکلنے والے ہی اس طرح کی مثالوں کی وجہ سے گمراہ ہوتے ہیں، باقی اللہ کی اطاعت میں رہنے والے ایسی مثالوں کے ذریعے ان کے ایمان میں ترقی ہوتی ہے۔ جی
اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسی مثال بیان کر کے بہت ساروں کو حق کے ان کے مثال کے انکار کرنے کی وجہ سے گمراہ کرتا ہے، اور بہت سارے ایمان والوں کو ان کے سچا ماننے کی وجہ سے راہیاب کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ان کے مثال کے انکار کی وجہ سے گمراہ کرتا ہے۔ الذين لا يؤمنون بعهد الله ما عهد اليه في الكتب من الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم من بعد ميثاقه توكيده عليهم ويقطعون ما امر الله به ان يوصل من الايمان بالنبي
الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه۔ یہ جو فاسقین آیا ہے تو فاسقین کی وضاحت شروع ہو رہی ہے۔ کن کو کہتے ہیں فاسقین؟ ان کی بڑی بڑی علامتیں اور نشانیاں بیان ہو رہی ہے۔ پہلی نشانی الذین، یہ صفت بن رہا ہے، دیکھو ینقضون توڑنا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک حصی ایک مانوی۔ حصی توڑنا کیا؟ دارالاقامہ کے شیشے آپ توڑ ڈالے پھر جی گئے، یہ حصی توڑنا ہوا، اور ایک مانوی توڑنا ہوا، آپ نے وعدہ کیا کہ بھائی سبق میں نیند نہیں نکالیں گے اور نیند نکالے، یہ مانوی توڑنا ہوا۔ تو یہاں ین قدون سے مانوی توڑنا مراد ہے، حصی توڑنا، مانوی توڑنا یہ آیت کریمہ میں مراد ہے. عہد اللہ، عہد کس کو کہا جاتا ہے سمجھو؟ عہد ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کی حفاظت اور رعایت کرنی ضروری ہوتی ہے، قابل حفاظت چیز، قابل رعایت چیز، اس کو عہد کہا جاتا ہے. ذرا اور وضاحت سے سمجھو، دو آدمیوں کے درمیان جو معاملہ طے ہوتا ہے اس کو عہد کہا جاتا ہے، اور اگر اس کو قسم کے ساتھ پکا کرے تو اس کو میثاق کہا جاتا ہے. دو آدمیوں کے درمیان بغیر قسم کے جو معاملہ طے ہوئے وہ عہد، قسم کے ساتھ اگر اس کو پکا کرے اس کا نام میثاق. ایک بات ہو گئی، اس کے بعد سمجھو کہ لفظ عہد بول کر کے، عہد مصدر ہے لیکن مفعول کے معنی میں ہے، معہود مراد ہے. اور کیا ہے معہود؟ معہود سے مراد ہے مامورات، یعنی جن چیزوں کا حکم دیا گیا، المامور بھی مامورات. کیا مامورات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر ایمان لانے کا حکم دیا، یہ ہے عہد اللہ. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم دیا، یہ ہے مامورات، وہ مراد ہے یہاں پر. نمبر دو، حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ نے جو عہد لیا وہ عہد مراد ہے. تمام انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے ان کے زمانے میں ان کی کتابوں میں ایک عہد لیا تھا. کون سا عہد لیا تھا؟ کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان کسی کے زمانے میں آ جاوے تو ان پر ایمان لانے کا، ان کی مدد کرنے کی. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. وہ مراد ہے. نمبر تین، بعض مفسرین نے عہد سے مراد لیا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جو تورات اور انجیل میں بیان کیے گئے تھے، حضور کی جو علامات اوصاف جو بیان کیے گئے کہ گنگریالو بال ہوں گے، ایسا رنگ ہوگا، ایسی چال ہوگی، ایسی جگہ پیدا ہوں گے، ایسی جگہ ہجرت کریں گے، وہ لوگوں کو بیان کر دینے کا اللہ نے عہد لیا تھا، لیکن انہوں نے عہد کے خلاف کر کے وہ ساری چیزیں چھپا دی تاکہ لوگوں کو محروم رکھے حضور پر ایمان لانے سے. اللہ نے بیان اس لیے کیا کہ لوگ ظاہر کرے تاکہ بعد والی امت یقین کر لے کہ یہی آخری نبی اور ایمان لے آوے، لیکن انہوں نے چھپایا. یہ عہد کا مطلب ہے. الذین ینقضون عہد اللہ، سیوتی نے یہ تیسرے قول کو لیا کہ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، ما عہدہ الیہم فی الکتب من الایمان بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرے قول کو لیا سیوتی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ نے ان سے جو عہد لیا تھا ان کی کتابوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بارے میں، اس عہد کو انہوں نے توڑا. من بعد میثاقی توقیدہ علیہم، ان کو پختہ کرنے کے بعد، یعنی وہ عہد بالکل پکے اور مضبوط تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کو توڑ ڈالا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا اقرار کرنے کے بجائے انکار کیا ان لوگوں نے. جی،
اور نافرمان لوگ جنہوں نے اللہ کی عہدوں کو توڑا، ان کے پختہ کرنے کے بعد جو انہوں نے کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بارے میں کیا تھا،